वो बला का जज्बा फिर होने लगा है जिंदा, फिर जाग रहा है मुस्लिम, फिर जाग रही है दुनिया। कर वो बला का जज्बा फिर होने लगा है जिंदा, फिर जाग रहा है मुस्लिम, फिर जाग रही है दुनिया।
आप मोमिनीन और मोमिनात की जियारत का मौका मिला, उम्मीद खालिक कायनात हमारे यहाँ बैठने को, सफर करने को, गुफ्तगू करने को अपनी इबादत करार देगा और इसे अपने कुर्ब का वसीला बनाएगा। उसकी बारगाह में दुआ है कि जुबान से ऐसे लफ्ज अदा करने की तौफीक बख्शे जिसमें उसकी रजा और खुशनुदी और इमाम जमाना की ताईद शामिल हो। खालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बस तुम्हारा एक वली अल्लाह है और उसका रसूल है और वो साहिबान ईमान वली हैं जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में जकात देते हैं। वमन यतवल्लल्लाहा, और जिसने अल्लाह को अपना वली बना लिया, व रसूलहू, और उसके रसूल को अपना वली बना लिया, वल्लदीन आमनू, और इन साहिबान ईमान को अपना वली बना लिया, ये हिजबुल्लाह हैं। तवज्जो चाहता हूं। वमई यतवल्लल्लाह, जिसने अल्लाह को, पहले क्या कहा, तुम्हारा एक वली अल्लाह है, एक रसूल है और वो साहिबान ईमान आपके वली हैं जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में जकात देते हैं, यानी तुम्हारा वली कौन है, अली है। बस जिसने अल्लाह को और रसूल को और साहिबान ईमान को अपना वली बना लिया तो क्या हुआ, वो हिजबुल्लाह हैं। जिन्होंने अल्लाह, रसूल और अली को अपना वली मान लिया ये हिजबुल्लाह हैं। फइन्ना हिजबल्लाहे हुमुल गालिबून, पस बतहकीक हिजबुल्लाह ही गलबा पाने वाली है। हर इंसान ये चाहता है, हर गुरोह ये चाहता है कि वो तमाम चैलेंजेस पर गालिब आए, मुश्किलात पर गालिब आए, जिंदगी के मकासद और आदाफ को हासिल करे और आगे बढ़े, मगलूब ना हो, गालिब आए, फाते बने, कामयाब हो, शिकस्त ना खाए। अगर कोई ये चाहता है कि वो शिकस्त ना खाए तो उसके लिए कुरान कहते हैं कि फकत और फकत गलबा पाने वाली जमात हिजबुल्ला है। फइन्ना, पस में तहकीक, इन्ना भी ताकीद का, हिजबल्लाहे जुमला इस्मिया है, अल्लाह की जमात, ये भी ताकीद के लिए है। हुमुल गालिबून, ये हुम जो बीच में आया है ये भी ताकीद के लिए है। तीन ताकीदों के साथ खुदा ये कह रहा है कि बस फकत अगर कोई गलबा पाने वाली जमात है तो वो क्या है, हिजबुल्लाह है। अगर आप चाहते हैं कि गालिब आए, ऐसी जमात हो, ऐसी हिजब हो, ऐसे कौम हो, ऐसी ऐसा कबीला हो जो गालिब आए, तो आपको फिर वो जमात बनना पड़ेगा जिसे खुदा अपनी जमात कहे। खुदा अपनी तरफ निस्बत दे उसे कि ये मेरी जमात है। जिस जमात की निस्बत खुदा की तरफ हो जाए उसे हिजबुल्लाह कहते हैं। जिस गुरोह की निस्बत खुदा की तरफ हो जाए उसे हिजबुल्लाह कहते हैं। और खुदा ने क्या कहा कि बस बेतहकीक हिजबुल्लाह ही गलबा पाने वाली है और कोई गालिब आ सकता ही नहीं। اور حزب اللہ کون ہے پھر؟ حزب اللہ وہ ہے جس کے نظم کا محور ولایت ہے. حزب اللہ وہ جماعت ہے جس کے نظم کا محور ولایت ہے. قرآن نے کہا کہ جس نے اللہ رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی مان لیا یہ حزب اللہ ہے. حزب اللہ یعنی ایسا منظم گروہ، ایسی منظم جماعت، ایسے منظم افراد، ایسا منظم قبیلہ، جو بھی آپ کہہ لیں، منظم مجموعہ، ایسے لوگ جن کے نظم کا محور ولایت ہے. اس ولایت کا اثر یہ ہے کہ اس جماعت کو خدا سے منسوب کر کے حزب اللہ بنا دے گی، اور ہر وہ جماعت اور گروہ جس کے نظم کا محور ولایت نہ ہو وہ حزب اللہ نہیں ہے، وہ حزب الشیطان ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم منظم ہوں ایک ایسے محور پر جو قلعہ ولایت کہلاتا ہے. ولایت وہ قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو جائے وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. روایت ہے، سلسلہ الذہب اس کی سند ہے 8ویں امام سے، کہ جب نشا پور پہنچے امام تو لوگوں نے کہا مولا ہمیں روایت اور حدیث سنائیے. امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی آمنہ من عذابی. لا الہ الا اللہ کلمہ میرا وہ کلا ہے جو اس میں داخل ہو گیا اور میرے عذاب سے بچ گیا. لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی ولایت، میرا وہ کلا ہے خدا کہتا ہے جو اس میں داخل ہو گیا اور میرے عذاب سے بچ گیا. ایک اور حدیث قدسی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی آمنہ من عذابی. علی کی ولایت، خدا کہتا ہے میرا وہ کلا ہے جو اس میں داخل ہو گیا اور میرے عذاب سے بچ گیا. یعنی جو اثر لا الہ الا اللہ کا ہے وہی اثر علی ولی اللہ کا ہے. پلیز میری باتیں سنیں، عش میں پھر بھول جاؤں گا جو میں نے کہنا ہے، نعرہ نہ لگائیں. لہذا جس طرح سے علی باب مدینت العلم ہے، اسی طرح سے مولا کی ولایت باب ولایت اللہ ہے. یعنی جب تلک انسان مولا علی کی ولایت کے دروازے پر سر نہ جھکائے وہ موحد نہیں بن سکتا، وہ مشرک رہتا ہے، وہ بت پرست رہتا ہے. لہذا اگر کوئی چاہتا ہے موحد بنے، اس کا سلسلہ خدا سے جڑے، اسے مولا کی ولایت کی آستانے پہ سر جھکانا پڑے گا. اور اگر کوئی مولا کی ولایت کا دامن نہیں پکڑے گا وہ کبھی اللہ کی ولایت کی طرف بڑھ نہیں سکتا، وہ کبھی موحد بن نہیں سکتا. وہ جتنا زبان سے توحید 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 کرے وہ اتنا ہی مشرک 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 ہوتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جو اپنے آپ کو موحد اور توحید پرست کہتے ہیں مشرک ہیں یا نہیں ہیں؟ فقط دنیا میں ایک ملت اور قوم ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے اللہ کی توحید کے علاوہ کسی کو نہیں مانا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، وہ علی کے ماننے والی ملت ہے. اور اگر ان کے مقابلے میں دنیا والوں کو دیکھیں، سارے امریکہ کے آستانے پہ جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، سارے مشرک نظر آتے ہیں. لہذا ضروری ہے ہم ایسی جماعت بنے جس کے نظم کا محور ولایت ہو. ہم اللہ کی جماعت بن جائیں گے، اس کے علاوہ جو جماعت اور گروہ وجود میں آئے گا وہ حزب الشیطان ہوگا، وہ حزب اللہ نہیں ہوگا. دل پڑھیے محمد والے محمد پر. اب سوال یہ ہے, ہم غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہیں, جب امام معصوم خود موجود ہو تو عالی ترین یعنی آئمہ کی زندگی میں جب امام عصر ہمارے سامنے موجود ہیں غیبت میں نہیں ہیں, تو ہمارے نظم کا ویور کیا ہونا چاہیے؟ ولایت امام ہونی چاہیے, یعنی ہم امام کے قریب رہیں, جو امام کہے اس پر عمل کریں, جس سے روکے رک جائیں. ہمارے وجود پر حکومت کس کی ہو؟ امام کی ہو. اب جب امام زمان غیبت کبریٰ میں ہیں, اس زمانے میں ہمارے نظم کا محور کیا ہونا چاہیے جو ہمیں امام زمانہ کی ولایت کے قریب رکھے؟ یہ بہت عام ہے, جو ہمیں امام زمانہ کی ولایت کے قریب رکھے. کیا امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں اللہ کی جماعت کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے جو ظلم استبداد کے مقابلے میں قیام کرے, یزیدوں کے مقابلے میں میدان میں حاضر رہے, اللہ کی توحید کا پرچم اٹھائے اور ظلم استبداد کے مقابلے میں سر علم رکھے, قد علم رکھے, میدان میں حاضر رہے, مظلوموں کی فریاد بنے, عدل کا پرچم اٹھائے, جہالت اور جہلیت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرے, مظلوموں کی آواز بنے, پسے ہوئے طبقے کو ان کے حقوق دلوائے, کچلے ہوئے طبقے کی ترجمان بنے, علم کے چراغ جلائے, فرعونیت سے معاشرے کو بچائے. یقیناً ضرورت ہے ایسے لوگوں کی, میدان کبھی بھی ظالموں کے مقابلے میں خالی نہیں چھوڑنا. اب سوال یہ ہے کہ غیبت کبریٰ میں بھی ہم نے امام زمانہ کے قریب رہنا ہے, وہ کون سا نظام اور سسٹم ہے جو ہمیں امام زمانہ کے قریب رکھ سکتا ہے؟ کیا امریکہ کا دیا ہوا لبرل ڈیموکریٹک سسٹم نظام امامت اور ولایت کے قریب رکھتا ہے ہمیں؟ کیا کمیونزم, سوشلزم, نیشنلزم ہمیں امام زمانہ کے نظام کے قریب رکھتا ہے؟ کیا اگر ہم ان سیاسی جماعتوں میں چلے جائیں, سیکولر لبرل سیاسی جماعتوں میں چلے جائیں, یہ ہمیں امام زمانہ کے نظام کے قریب رکھیں گی؟ کیا ہم ان جماعتوں میں جا کر ہم امام زمانہ کے حقیقی منتظر بن سکتے ہیں؟ کیا ان جماعتوں میں جا کر ہمیں طور طریقے اور آداب اور سلیقے آ جائیں گے کہ کس طرح انسان ایک کامل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ کیا ہماری یہاں تربیت ہوتی ہے انسان کامل کی شناخت اور پہچان کی؟ انسان معصوم اور امام معصوم کے ظہور کے لیے ہم زمینہ ہموار کرنے والے بن سکتے ہیں ان جماعتوں میں جا کر؟ یہ تمام جماعتیں جن کے نظم کا محور ولایت نہیں ہے, یہ شیطانی جماعتیں ہیں. تو یہ چاہتا ہوں, لہذا غیبت کبریٰ میں جو نظام اور سسٹم ہمیں امام زمانہ کے نظام کے قریب رکھتا ہے, اسے فقی کی حکومت اور قیادت کہتے ہیں. سنیے, پلیز سنیے, سنیے, پلیز سنیے, سنیے, یہ مقدماتی گفتگو ہے, پھر میں نے آگے بڑھنا ہے. فقی عادل کی حکومت اور قیادت, یہ امام کی حکومت اور قیادت کے قریب رکھتی ہے. زرداری صاحب کی حکومت اور قیادت امام زمانہ کے قریب نہیں لے جاتی ہے. شہنشاہ ایران کی قیادت اور حکومت امام زمانہ کے قریب نہیں لے جاتی ہے. صدام کی قیادت اور حکومت امام زمانہ کی حکومت کے قریب نہیں لے جاتی. غیبت کبریٰ میں وہ سسٹم جو امام زمانہ کے نظام کے قریب ترین رکھے, وہ ہمیں امام کا حقیقی منتظر بنا سکتا ہے. وہ فقی کی حکومت اور فقی کی قیادت ہے, فقی عادل کی حکومت اور قیادت ہے. جو شبی ہو معصوم کے, حکومت کے قریب ہو اس کے, ہم شبی کے قائل ہیں, جیسے ذوالجناح کی شبی ہے امام زمانہ کی حکومت کی بھی شبی ہے, جیسے علم کی شبی ہے امام زمانہ کی حکومت کی بھی شبی ہے, قیادت کی شبی ہے, وہ فقی عادل کی حکومت اور قیادت یعنی ولایت فقی, ولایت یعنی حکومت, ولایت کا معنی کیا یہاں پر حکومت, حکومت معنی ہے, ولایت کا معنی دوستی بھی ہے, ولایت کا معنی حکومت بھی ہے, ولایت کا معنی سرپرستی مسلمانی ہے, ولایت فقی یعنی فقی کی حکومت, میں نے پہلے لفظ حکومت کا بھی لفظ ولایت کہہ دیا. غیبت کبریٰ میں وہ جماعت حزب اللہ بنے گی جس کے نظم کا محور ولایت فقی ہوگی, فقی کی قیادت, فقی کی رہبری محور قرار پائے گی جس کے نظم کی, یہ اللہ کی جماعت بن جائے گی, کیونکہ فقی کی قیادت اور رہبری امام زمانہ کی قیادت اور رہبری کے قریب لے جاتی ہے, یعنی امام خمینی کی قیادت اور رہبری امام زمانہ کے قریب رکھتی ہے, رہبر کی قیادت اور رہبری امام زمانہ کے قریب رکھتی ہے, سید حسن نصر اللہ کی قیادت اور رہبری امام زمانہ کے قریب رکھتی ہے, شہید حسینی کی قیادت اور رہبری امام زمانہ کے قریب رکھتی ہے. توجہ چاہتا ہوں. لہذا یہی وجہ ہے کہ جب سید حسن نصر اللہ کو کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہیں ایران کے ایجنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ نحن نفتخر باننا حزب ولایت الفقی, ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسی جماعت ہیں جن کے نظم کا محور ولایت فقی ہے, ہمارے نظم کا محور امریکہ اور اسرائیل نہیں ہے, ولایت فقی ہے جو عطیہ اور ہدیہ ہے امام زمانہ کی طرف سے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ دیکھیے کہ میرا ایک سوال ہے غیبت کبریٰ میں, آپ دیکھیے خلا تو رہنا نہیں ہے نا, حکومت تو آنی ہے نہیں آنی ہے, معاشرے کو قیادت لیڈرشپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, رہنی ہے, ٹھیک ہے, ڈیمانڈ ہے. غیبت کبریٰ میں امام زمانہ کی حکومت کا بدل اور قیادت کا بدل چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے نا یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. ہمارے دوسرے بھائی کہتے ہیں رسول اللہ اپنے بات کوئی سسٹم نہیں دیکھے گے, ہم بھی کہیں کہ سسٹم نہیں دیکھے گے, نہیں دیکھے گئے ہیں. وہ بدل کون سا ہوتا ہے؟ آپ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ بیٹھ کے پڑھنا کھڑے ہونے کے قریب ہے, اگر بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ لیٹ کے پڑھنا بیٹھنے کے قریب ہے, ٹھیک ہے نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جاتے ہیں نا. اگر بول کے نہ پڑھ سکے تو, اگر وضو نہ کر سکے تو اس کا بدل کیا ہے؟ تیمم. بدل بدل اگر پانی والی طہارت نہیں ہے تو پھر مٹی والی طہارت ہے. امام زمانہ کی حکومت کا بدل غیبت کبریٰ میں اور قیادت کا بدل یہ دنیا کے دیے ہوئے سیاسی اجتماعی نظام نہیں ہے, بدل کیا ہے؟ فقی عادل کی حکومت اور قیادت, وہ امام زمانہ کی حکومت کے آپ کو قریب رکھے گی. کیا امام زمانہ کی حکومت کے قریب ترین حکومت فقی عادل کی حکومت ہے یا شہنشاہ ایران کی یا صدام کی؟ فقی عادل کی قیادت حکومت قریب ہے نا, یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, یہ ہماری تشیع کی اساس اور جڑ اور بنیاد ہے. لہذا ہم نے منظم ہونا ہے جس محور پر, اس محور کا نام ولایت ہے. ہم نے مولا علی کی ولایت کے قریب جانا ہے, اور مولا کی ولایت کے قریب لے جانے والی ولایت اور قیادت اور حکومت فقی عادل کی قیادت اور حکومت ہے. جب ہم فقی عادل کے قریب چلے گئے, اپنے امام کے قریب چلے گئے, امام کے قریب چلے گئے تو خدا کے قریب ہو گئے. دور پڑھیے محمد والے محمد پر. یہی وجہ ہے جب آپ حزب اللہ بن جائیں گے غالب آ جائیں گے. لبنان میں 12 لاکھ شیعہ ہیں. کتنے ہیں؟ پہلے میں 17 لاکھ کہتا تھا. میں آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے لبنان گیا تھا, تو میں نے وہاں سید سے پوچھا ویسے ہی سوال کرتے کہ آپ کے لبنان میں کتنے شیعہ ہوں گے؟ کہنے لگے کہ بہت ہو تو 12 لاکھ. وہ 12 لاکھ جب ولایت کے محور پر منظم ہوئے, حزب اللہ بن گئے, تو دنیا کی سب سے بڑی طاغوتی طاقتوں کو انہوں نے شکست دے ڈالی. اللہ نے کہا تھا نا غالب آنا ہے, غالب آئیے نہیں آئے. اسرائیل, تنہا اسرائیل نے چند گھنٹوں میں پوری عرب دنیا کو شکست دی تھی, پوری عرب دنیا کو. اور وہ اسرائیل اس حزب اللہ سے ہار گیا جس کے پاس نہ میزائل تھا, اتنے بڑے میزائل کے دور تک مار کرتے, نہ جس کے پاس جہاز تھے, نہ جس کے پاس ٹینک تھے, جن کے پاس ہلکا اسلحہ تھا, لائٹ اسلحہ. میں نے سید سے پوچھا کہ کتنے جوان آپ کے اسرائیل سے لڑے تھے؟ کہنے لگے چند ہزار. میں نے پوچھا 35 دن میں شہید کتنے ہوئے؟ انہوں نے کہا 171. دیکھا حزب اللہ ہے نا, اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر تم حزب اللہ بنو غالب آ جاؤ گے, تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ 12 لاکھ جب حزب اللہ بنے, اللہ نے وعدہ کیا غلبے کا, اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں, تو اللہ کی تمام, اس ہستی کی تمام قوتیں ان کی مدد کو آئیں. وہ کہتے ہیں میں نے جس امام کو پکارا ہماری مدد کو آیا, جس امام کو پکارا ہماری مدد کو آیا. خود قرآن میں خدا نے کہا ہے ان یکم منکم اشرون صابرین یغلبو مئتین, اگر تم 20 صابر ہوگے تو 200 پر غلبہ پا جاؤ گے. کم من فیت ان کلیلت ان غلبت فیت ان کثیر بزن اللہ, کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. ہم نے پاکستان کی سرزمین پر اللہ کی جماعت بننا ہے, منظم ہونا ہے, اور اپنے نظم کے محور کو اپنے عقیدے کی بنیاد پر ولایت فقیہ کو قرار دینا ہے, جیسے لبنان میں انہوں نے کیا ہے. اگر حزب اللہ نہ ہوتی آج لبنان پر کس کا قبضہ ہوتا؟ اسرائیل کا. اگر حزب اللہ نہ ہوتی اس پورے خطے پر اسرائیل نے قبضہ کر لینا تھا. یہ اللہ کی جماعت اٹھی جس نے اسرائیل کو شکست دی, ملائکہ ان کی مدد کو پھرائے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا, بعض مجاہدین بیان کرتے ہیں حزب اللہ کے مجاہدین کی, ہم محاذ جنگ پر تھے تو ہمیں پیاس لگی, تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, عموماً لوگ تو شہر چھوڑ گئے ہوئے تھے. ایک بوڑھی خاتون ہمیں نظر آئی, میں نے اسے کہا میں پانی دے دے, وہ اندر گئی بہت پانی لے کے آ گئی. تو میں نے, ہم نے انہیں کہا کہ اتنا پانی آپ کے لے کے, ہم تو 3 آدمی ہیں. کہنے لگی آپ کے پیچھے جو سفید کپڑوں والی فوج ہے اتنی زیادہ, یہ تو بہت تھوڑا پانی ہے آپ کے لیے. نعرہ نہیں لگانا تھا. ایک مجاہد بیان کرتا ہے کہ میں اسرائیل پر میزائل فائر کرنے کے لیے نکلا تو مجھے اسرائیلی جہازوں نے دیکھ لیا, میری طرف میزائل فائر کیا تو میزائل مجھے مشکل میں بے اختیار میرے منہ سے 3 بار نکلا, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی. میں نے کیا دیکھا, ایک شخص آگے بڑھا, اس نے اس آتے ہوئے میزائل کو 2 ہاتھ میں لے کر ٹکڑے کر کے پرے پھینکا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں میری مدد کرنے والے؟ انہوں نے کہا کیا تو نے مجھے بھی پکارا نہیں تھا؟ کس طرح ممکن ہے؟ ہم تیاری کریں, آمادہ ہوں, اپنا کام کریں پورا, پھر مولا مدد کو نہ آئے. ہو ہی نہیں سکتا یہ. ہم نے اپنے ان مومنین کو ان شیطانی جماعتوں سے نکالنا ہے, انہیں واپس لے کے آنا ہے. یہ ہمارے بنی اسرائیل ہیں جو فرعونیوں کے قبضے میں ہیں, ہم نے رہائی دلانی ہے, اور ولایت کے آزادی, حریت اور انسانی کرامت کے پرچم سے انہیں جمع کرنا ہے, اکٹھا کرنا ہے انہیں. ویسے بھی شرعاً ان سیکولر جماعتوں میں جانا, انہیں ووٹ دینا, ان کا ساتھ دینا حرام اور گناہ ہے, جائز نہیں ہے. لہذا ہم نے منظم ہونا ہے, اکٹھے ہونا ہے, طاقتور بننا ہے, ظلم مٹانے کے لیے, مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے, اپنے وطن کو آزاد کرنے کے لیے, اس کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے, ان فرعونیوں کے ہاتھ توڑنے کے لیے, امن لانے کے لیے، محبت کی ترویج کے لیے، وحدت کے لیے، علم پھیلانے کے لیے، وطن کی محبت کی ترویج کے لیے ہم نے طاقتور بننا ہے. 12 لاکھ اگر وہ عظیم کام کر سکتے ہیں، ہم تو پاکستان میں 5 کروڑ سے زیادہ ہیں. لہذا مجلس وحدت مسلمین اسی ولایت کے محور پر منظم ہونے والی جماعت ہے. ہماری تمام جد و جہد کا کعبہ و قبلہ ولایت ہے، ہمارا محور ولایت ہے، ہماری ڈائریکشن ولایت کی طرف ہے، رخ ولایت کی طرف ہے، سمت ولایت کی طرف ہے، وہ ہمارا کعبہ ہے. لہذا پاکستان میں گزشتہ 3 سال پہلے سے جو سلسلہ شروع ہوا، مشکلات میں یہ کاروان آگے بڑھا. دشمن کی پوری کوشش تھی گزشتہ 35 سال سے ہمیں ڈرا دیں، ہمیں خوفزدہ کر دیں، ہمیں تنہا کر دیں، ہمیں گھروں میں بٹھا دیں، ہماری طاقت ختم ہو جائے، ہماری آواز دب کے رہ جائے اور ہم ایک ڈری ہوئی، کچلی ہوئی، پسی ہوئی، کمزور بن ملت اور قوم بن کے رہیں یہاں پر، ہماری کوئی حیثیت اور عزت نہ ہو. جب ہم پر جلگار شروع ہوئی، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اور یہ جلگار کرنے والے لوگ کون تھے؟ ذہن میں اس یہاں سے گفتگو توجہ سے زیادہ سنیے، یہ لوگ کون تھے؟ نمبر 1، زیائی اسٹیبلشمنٹ، یہ لوگ تھے. یہ ہمارے مخالف کیوں تھے؟ انہوں نے بھٹو کا تختہ الٹا تھا، بھٹو کو کمزور کرنا چاہتے تھے، بھٹو کی پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے تھے. شیعہ بھٹو کی پارٹی کے ساتھ تھے، لہذا شیعوں کو کمزور کرنا ضروری تھا تاکہ بھٹو کی پارٹی کمزور ہو، تاکہ بھٹو کمزور ہو، بھٹو ختم ہو جائے. زیائی اسٹیبلشمنٹ بھٹو دشمنی کی وجہ سے شیعہ دشمن بن گئی، کیونکہ شیعہ اس کے ساتھ تھے. دوسرے، انہوں نے یہاں پر اپنے پارٹنر بنائے، ساتھی بنائے. کون؟ ایک اقلیتی گروہ اور متشدد گروہ اور فرقہ جو ایکسٹریمسٹ تھا، انتہا پسند تھا، اور وہ تاریخ میں ہمیشہ بکتا آیا ہے، بکتا رہا ہے. وہ انگریزوں کے بھی آگے بکا ہے، ہر جگہ بکتا آیا ہے. وہ انہیں یہ کولیشن وجود میں آ گیا، ان دو طبقوں کا. ادھر 79 میں رشیا افغانستان میں آ گیا، ایران میں انقلاب آ گیا، اس پورے خطے اور ریجن میں چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی. امریکہ اور سعودیہ پاکستان میں طاقت کے ساتھ ان ہو گئے. یہ کولیشن 4 گروہوں پر مشتمل ہو گیا، ایک مربع شکل والا کولیشن آ گیا. انقلاب نے اس پورے خطے کے اندر امریکہ کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کیا تھا، تو اسے رشیا آ گیا. پاکستان کی اسٹریٹجیکلی حیثیت بہت اہمیت اختیار کر گئی، یہاں امریکہ بھی آ گیا. اب زیائی اسٹیبلشمنٹ بھٹو دشمنی نے شیعہ دشمن، وہ اقلیتی گروہ متشدد نظریاتی اور فکری طور پر شیعہ دشمن، امریکہ بھی ساتھ شامل ہو گیا، سعودیہ بھی ساتھ شامل ہو گیا. اور پاکستان کے اندر پاکستان کے اصلی وارثوں کے خلاف کام شروع ہو گیا، شیعوں کو دبایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے اوپر بھی ظلم شروع ہو گیا جنہوں نے مل کر پاکستان بنایا تھا، تاکہ شیعوں کی بھی طاقت نہ رہے اور اہل سنت کی بھی طاقت نہ رہے پاکستان میں، یہ کمزور ہو جائیں. یعنی یا رسول اللہ کہنے والے بھی کمزور ہو جائیں اور یا علی اور یا حسین کہنے والے بھی کمزور ہو جائیں. انہیں طاقتور بنایا گیا مذہبی طور پر، ان نیچرل گروتھ مدارس کی اور مراکز علمی کی، دینی کی، سماجی طاقت ان کو دی گئی، معاشی طاقت ان کو دی گئی، اور اصلی طور پر بھی انہیں منظم کیا گیا، ان کے ٹریننگ کیمپ بنائے گئے، ان کے مجاہد بنائے گئے، ان کی فوج اور فورس اور آرمی میں انڈکشن شروع کی ان کے مولویوں کی، تاکہ فوج کو بھی پاک فوج کی جگہ پر ایک مسلکی فوج بنا دیا جائے. فوج کے اندر سے یا علی کا نعرہ ختم کر دیا گیا اور ہم تماشا دیکھتے رہ گئے، ہم نظارہ گھر رہے، ہم نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اس پورے ملک کے اندر طاقت کا توازن بگڑ گیا اور پاکستان ہماری مقتل بن گیا. جو لوگ بیوروکریسی میں مومنین تھے وہ ڈرے رہتے تھے، فوج میں ڈرے ہوئے، پارٹیوں میں ڈرے ہوئے، خوفزدہ، ڈرا دیا گیا. لہذا اس ملک کے اندر 35 سال ظلم کا رواج رہا، ظلم کا راج رہا، جو ضیاء کے زمانے سے شروع ہوا وہ نظام اسی طرح سے چلتا رہا. پاکستان امریکہ تلگاہ بن گیا، اور وہ لوگ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں، ہمارے ان جرنیلوں نے، نالائق جرنیلوں نے ان لوگوں کو طاقتور بنایا جن کا بیس کیمپ انڈیا میں تھا، جس کے نتیجے میں اب میران پر بیس پر اٹیک کس نے کیا؟ ہم نے یا سنیوں نے؟ نہیں، نہ ہم نے کیا نہ سنیوں نے کیا، انہوں نے کیا جن کو انہوں نے پالا تھا. کامرا بیس پر اٹیک، جی ایچ کے اوپر قبضہ، فوج پر اٹیک، ایئر فورس پر اٹیک، نیوی پر اٹیک، عوام پر اٹیک، پاکستانیوں پر اٹیک، شیعہ سنی ہندو سکھ عیسائی ہر ایک پر حملہ ان کی طرف سے ہوا، ان قاتلوں کی طرف سے جو ان کے اسٹریٹجک ایسٹس تھے. یہ ان کو اچھے لگتے تھے کیونکہ ان کے ذریعے انہوں نے انڈیا کی فوج کو کشمیر میں 7 لاکھ انگیج کیے، 7 لاکھ فوج کو انگیج کیا اور افغانستان پر قبضہ کیا. یہ ان کے لیے یوٹیلیٹی تھے، ان کی اہمیت تھی ان کے لیے، اور ہمارا ملک تباہی کی طرف چلا گیا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، نفرتیں پھیلا دی گئیں. اور ساتھ ساتھ ان ظالموں نے یہ کیا کیا، علاقائیت کو ہوا دی، کسی کو مہاجر بنایا، کسی کو پٹھان بنایا، کسی کو بلوچ پشتون پنجابی پتہ نہیں کیا کیا ان کو بنایا، تاکہ اس ملک میں تقسیم در تقسیم ہو جائے ان وطن دشمنوں نے، ان نالائکوں اور مجرموں اور خائنوں نے ہمارے وطن کے ساتھ کھیل کھیلا، انہوں نے آدھا وطن توڑا اور باقی کے توڑنے کے درپے ہو گئے. ان حالات میں پڑا چنار محاصرے میں، ہر جگہ ہمارا محاصرہ، ہر جگہ ہمارا قتل، خوف و ہراس، کوئی ان کے سامنے بولنے والا نہیں ہے. اہل سنت کے پیروں کی لاشوں کو قبروں سے نکال کر سولی چڑھایا گیا، اہل تشیعوں پر حملے ہوئے. کیا مادر وطن کے جو با وفا بیٹے ہیں انہیں خاموش تماشائی رہنا چاہیے یا میدان میں نکلنا چاہیے؟ ہم اگر جو شیعہ ہیں، سیکٹ بیسڈ ہیں، سیکٹیرین نہیں ہیں ہم، ہماری سوچ فرقہ وارانہ نہیں ہے، ہم وطن کے لیے نکلے ہیں، اہل وطن کے لیے نکلے ہیں، مظلوموں کے لیے نکلے ہیں، انسانیت کے لیے نکلے ہیں، اپنے دین کے لیے نکلے ہیں. بسر و سامانی میں ہم پاکستانیوں کے درمیان یونٹی اور وحدت چاہتے ہیں. جو بھی پاکستانی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، پاکستانی ہے، اس کو اس کے حقوق ملنے چاہیے، اس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. ایک کرپٹ مافیا ہم پر مسلط ہو گئی، ملک ان ظالموں کے قبضے میں چلا گیا، کوئی وطن کے لیے نہیں بولا، خاموش رہے، اسی سسٹم کا حصہ بنتے چلے گئے. کوئی بولا آپ کے لیے؟ فوج بولی، عدلیہ بولی، سیاستدان بولے، کون بولا آپ کے لیے؟ ان حالات کو دیکھ کر اس مادر وطن کے غیرت مند بیٹے میدان میں نکلے، اپنی قوم اور ملت کو منظم کرنے کے لیے اور اپنے وطن کا قرض ادا کرنے کے لیے. لہذا 3 سال پہلے جو قافلہ چلا تھا آج بہت آگے بڑھ چکا ہے. 3 سال پہلے والی حالت نہیں ہے، آج خوف نہیں ہے. ہے کہیں خوف؟ آج خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے، شجاعت ہے، جرت ہے، اور میدان میں موجود ہیں. وہ دشمن جو میں آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا آج خود تنہا ہے اور رسوا ہے. یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ہماری مادر وطن ہے، یہ کسی جرنل کا نہیں ہے، کسی سیاستدان کا نہیں ہے، سب کا ہے. لیکن حق انہیں ہے جو اس کے ساتھ وفا کرے. انہوں نے ہمارے ملک کو عالمی قوتوں کی ماجگاہ بنا دیا، ڈرون حملے روز ہوتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں. یہ فوج ایئر فورس کس لیے ہے؟ امریکیوں کو کیوں جرت ہے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے کی؟ اگر وہاں پر گڑبڑ ہے تو خود اپنے ہاؤس کو انہارڈر کرو. تمہیں کس لیے رکھا گیا ہے ان سیکورٹی کے اداروں کو؟ خود جاؤ ان کو ختم کرو جا کر. چوری کے انڈر گراؤنڈ ہڈن معاہدے کر کے اپنے وطن میں حملے کروانا، یہ کوئی غیرت مند کر سکتا ہے؟ اپنے گھر پر حملہ کروا سکتا ہے؟ وہ تھریٹ جو بارڈر پر تھا وہ ملک کے اندر آ گیا. کیسے آیا؟ انہی کے ذریعے آیا ہے. لہذا ہم نکلے میدان میں اپنی قوم اور ملت کو منظم کرنے کے لیے, انتہا پسند قوتوں کو شکست دینے کے لیے, اور معتدل قوتوں کو طاقتور بنانے کے لیے. اس کے لیے یہ سفر شروع ہوا. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ دشمن جو کہ سمجھتا تھا کہ آپ سمجھتے تھے بہت طاقتور ہے, وہ بہت کمزور بھی اور بزدل بھی ہے. آپ یقین کر لیں بہت بزدل ہے یہ. ہاں ہیلا گر ہے, مکار ہے, دھوکے باز ہے, فریب کار ہے, درست ہے, سب کچھ ہے, لیکن بہت بزدل ہے, بہت بزدل ہے. جب کوئٹہ کا پہلا دھرنا تھا ہم وہاں موجود تھے, پرائم منسٹر دن کو آیا, پہلے انہوں نے وزیر بھیجے, وزیر واپس چلے گئے, کہا مطالبات کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی, منظور کرو ہمیں نامی ملو, بس اناؤنس کر دو جا کے ٹی وی پر. پریشر ڈالتے رہے ہر طرح سے پریشر. پرائم منسٹر وہاں آیا, دن کو 11-12 بجے پہنچ گیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس کا گاؤں بھی ہمارے گاؤں کے قریب ہی ہے. اس نے میرے گھر رابطہ کیا اور کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ تنہائی میں ملوں. ہم نے کہا کہ نہیں, آپ امام بارگاہ میں آؤ, وہاں آ کے ملو, تنہائی میں ملاقات نہیں ہو سکتی. کسی طرح سے آپ دھرنا ختم کروا دیں, مطالبات تسلیم کر ختم ہو جائے گا. کینیڈا سے ایک ہزارہ ایلڈر کو لے کے آئے, اسپیشل کراچی پہنچایا, چارٹر طیارے کے ذریعے کوئٹہ پہنچایا. مجھے پتا چلا, کسی نے پیغام دیا کہ آج رات یہ کاروائی کرنے والے ہیں اور اس طرح سے یہ آپ کا دھرنا ختم کرائیں گے, سازش کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کو, پرائم منسٹر صاحب کو, ان کو پیغام دیا کہ اگر آج رات آپ نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو کل ہم مطالبہ کریں گے جنرل کیانی اور زرداری استعفیٰ دیں, پھر ہم ان کے استعفے کی بات کریں گے. تمہیں قاتل اور ظالم حکومت نہیں ختم کرنا آتی, لوگ جنازے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے بزدل ہیں, اس ایک جملے سے ڈر گئے, خوفزدہ ہو کے ڈر گئے. آپ یقین کر لیں یہ بہت بزدل ہیں یہ لوگ, اور مکتب تشیعوں کے پیروکار بہادر لوگ ہیں. ہم بہادر ہیں, اگر ہم بزدل ہوتے تو کبھی مظلوموں کو امام نہ مانتے. ہم اگر بزدل ہوتے تو کبھی مظلوموں کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے. ہم ظالموں کے کیمپ میں ہوتے نہیں, ہم مظلوموں کے کیمپ میں رہے. یہ دلیل اس بات کی کہ ہم تاریخ کے سب سے بہادر لوگ رہے ہیں. لہذا ان حالات میں ہم میدان میں نکلے, قوم کو منظم کیا, اپنی آواز میں طاقت پیدا کی, پوری دنیا میں لوگوں تک اپنی آواز پہنچائی اور ان ظالموں کو رسوا کیا. اب انتخابات اور الیکشن کا مرحلہ ہے, آخری بات کرنے ختم کرنے لگا ہوں. اسی کولیشن نے, جس نے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا, چاہتا ہے پاکستان اسے قبضے میں رہے. اس کولیشن کے پاکستان میں سعودیہ کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, رائٹ ونگ متاسفانہ پورے کا پورا اس کا پارٹنر ہے. سعودی عرب نے عراق پر سیاسی قبضے کے لیے ایاد علاوی ایک شیعہ ہے اس کو آگے کیا, پیچھے انتہا پسندوں کو ساتھ لگایا, $1 ارب دیا الیکشن لڑنے کے لیے تاکہ عراق پر سیاسی قبضہ ہو جائے. لبنان کے پچھلے الیکشن میں, خالی الیکشن کے اندر, $1 ارب 200 ملین سعودیہ نے خرچ کیا لبنان پر سیاسی قبضے کے لیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کو بھی اس نے اپنا اسٹریٹجک ڈیپتھ بنایا ہوا ہے, یہاں پر بھی وہ سیاسی قبضہ رکھنا چاہتا ہے. اس کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں پاکستان میں, نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ کو پتا ہے کون کون ہے, کون کون ہے جن کے ذریعے پاکستان پر سعودیہ سیاسی قبضہ کرنا چاہتا ہے اور قبضہ برقرار رکھنا چاہتا ہے, آپ کو پتا ہے سارے کے سارے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک کو آزاد بننا ہے, کسی ملک کا بھی اس پہ قبضہ نہیں ہونا چاہیے, کسی ملک کو حق نہیں ہے ہمارے ملک میں مداخلت کرے. کیا سعودیہ اجازت دیتا ہے ہم پیسے خرچ کر کے اس کے ملک کے اندر جائیں اور اپنے سیاسی لوگ بنائیں وہاں پر جا کر؟ ایک بدوؤں کی حکومت, ایک بادشاہ, بکے ہوئے شرابی بدماش, امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ ہم پر مسلط ہو جائیں, انتہائی چھوٹے حقیر اور پس لوگ جن کے اپنے ملک میں کبھی الیکشن ہی نہیں ہوتا, وہ ہمارے الیکشن کو خریدنا چاہتے ہیں. ہم انہیں یہ نہیں کرنے دیں گے. لہذا اس الیکشن کے اندر ہم نے ان کی سیاسی پیش قدمی کو روکنا ہے. اب مجھے بتائیں سوال, ان کی سیاسی پیش قدمی کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ الیکشن کا بائیکاٹ اگر ہم کر دیں, کیا ان تخریبی استعماری ظالم قاتل قوتوں کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں. کیا جب سیاسی جب کوئی یلغار ہوتی ہے اس کا مقابلہ گھروں میں بند ہو کے چھپ کے کیا جاتا ہے یا میدان میں نکل کے کیا جاتا ہے؟ میرے خیال میں الیکشن کا بائیکاٹ کرنا اور ان ظالم قوتوں کے لیے میدان خالی چھوڑ دینا کوئی عقل مندی اور دانائی نہیں ہے. اچھا اگر چھوڑ دیتے ہیں بائیکاٹ کرتے ہیں تو کیا یہ تکفیری قوتیں سیاسی طور پر طاقتور ہوں گی یا کمزور ہوں گی؟ کیا وہ لوگ جو پاکستان کے الیکشن کو خرید کر اپنے حق میں لے جانا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے ناکام ہوں گے؟ کیا عراق کے شیعوں نے بائیکاٹ کیا یا میدان میں اترے؟ کیا لبنان کے شیعوں نے بائیکاٹ کیا یا میدان میں اترے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے, بائیکاٹ کرنا چاہیے میدان میں جانا چاہیے؟ میدان میں جانا چاہیے. عقل کہتی ہے, عقل کہتی ہے کہ حملے کا مقابلہ یلغار کا مقابلہ کیا جاتا ہے, نہ یہ کہ بھلوں میں گھس جایا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے, وہ مقابلہ کرنا ہے. اب مقابلہ کرنے کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, مقصد کیا ہے؟ ترکی قطر سعودیہ جو مل کر پاکستان کے اندر ہیوج انویسٹمنٹ کر کے, واللہ بخدا انہیں شرم آنی چاہیے. میں نے اخبار میں پڑھا کہ 20 گاڑیاں سعودی عرب نے نواز شریف اور شہباز شریف کو بھیجی ہیں. یہ غریب ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ بکاری ہیں, گدا ہیں, اصلاً نسلاً ذاتاً یہ مانگنے والے ہیں. ایک ملک کی سیاسی قیادت اور لیڈرشپ میں یہ ہونا چاہیے, ان کے منہ پر مارتے ہیں. یہ توہین ہے, لیکن یہ ان کے ایجنٹ ہیں, ان کے نوکر ہیں. یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ یہ بکی ہوئی ہے, بکی ہوئی. اچھا اب ان کو شکست دینے کے لیے کیا ہمیں اسٹریٹجک پارٹنرز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں بھی ساتھیوں کی ضرورت ہے. جو بھی انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے وہ ہمارا ساتھی بن سکتا ہے. عقل یہی کہتی ہے نا, جو بھی ان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو روک سکتا ہے وہ ہمارا ساتھی بن سکتا ہے. عربی میں کہتے ہیں اوکلا, عقلوں کی ایک قاعدہ عقلی ہے اور اوکلائی بھی ہے, دفع الافسد بالفاسد, ورسٹ کا راستہ روکنا برے کو ساتھ ملا کر. عقلی ہے, کر لینا چاہیے, ایسے ہی نہیں ہے. بدتر کو روکنے کے لیے برے کو ساتھ ملانا غلط ہے, بولے نا. آپ کہتے ہیں بدتر آنا چاہتا ہے, آپ نے کوشش کی بدتر کا راستہ روکا, بد آ گیا, کامیابی ہے یا نہیں ہے؟ کامیابی ہے نا, دفع الافسد بالفاسد. اب جو بھی اس سیاسی یلغار کو, اس منصوبے کو, سازش کو ناکام بنانے میں ہمارا ساتھ دے سکتا ہے, اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے, وہ ہمارا ساتھی ہے. اب کون کون ہے؟ تمام ہمارے معتدل اہل سنت بریلوی بھائی ہمارے ساتھی ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ ساتھی ہیں. ہم نے مل کر اپنے وطن کو امریکہ اور سعودیہ اور ان ملکوں کے قبضے سے باہر لے کے آنا ہے, ان کا قبضہ یہاں نہیں ہونے دینا ہے. یہ زمانہ گزشتہ گزر گیا کہ یہ آتے تھے, ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا اور جو مرضی کر جاتے تھے. اچھا اگر انہوں نے, ان کا پلان یہ جی کہ ہم نے 150 ایم این اے بنانے ہیں, ہم کوشش کریں اور ان کے 150 سے 130 کر دیں, 20 نہ بننے دیں, ان کو نقصان پہنچایا نہیں پہنچایا؟ پہنچایا ہے نا, پہنچانا ہے نا ہم نے. ہم ایک ابھی راستہ روک سکے تو روکیں گے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں روکیں گے. ان کا راستہ روکنا ہے ہم نے. اس کے لیے معتدل ہمارے اہل سنت بھائی ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے, کیونکہ شیعہ سنی وکٹم ہے اس ملک کے اندر. ہمارے بریلوی بھائی اور ہم وکٹم ہیں, نشانہ ہے. ہندو بھی وکٹم ہے, عیسائی بھی نشانہ ہے. یہاں کا جو بھی معتدل قوت ہے وہ نشانہ ہے, وہ ان کے ظلم کا شکار ہے. خوب, عمران خان نے نقصان پہنچا سکتا ہے, نہیں پہنچا سکتا ہے. ان کی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے نا, وہ ہمارا پارٹنر ہے, بن سکتا ہے, وہ ہمارا ساتھی بن سکتا ہے, کیونکہ وہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے. وہ ان کے ایم این اے کو کم کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے, وہ ہمارا پارٹنر بن سکتا ہے. میں نے شہید ڈاکٹر نقوی کے مزار پر تقریر میں کہا فلاں ہمارا بن سکتا ہے, بن سکتا ہے. میں نے کہا اگلے دن بعد لوگوں نے میسج چلایا, جی اس نے شہید کی جو اینٹی امریکہ پتہ نہیں شہید تھا اس کے مزار پر امریکیوں کے ساتھ اتحاد کی بات کی ہے انہوں نے. عقل آنی چاہیے, سمجھ آنی چاہیے. مجھے بتائیں بشار اسد کی حکومت جو شام میں ہے یہ اسلامی حکومت ہے, عادلانہ حکومت ہے, حق کی حکومت ہے؟ نہیں. بشار اسد کی حکومت میں بھی بعض لوگوں کو جیل جانا پڑا اس جرم میں کہ ان کے گھر میں مفاتیح الجنان تھی, اس میں زیارت عاشورہ ہے. لیکن بشار اسد کی حکومت جائے تو جو حکومت آئے گی وہ بشار حکومت کی حکومت سے بہتر ہوگی یا بدتر ہوگی؟ چونکہ بدتر ہوگی, بس یہ رہنا چاہیے. ولی فقیہ بھی کہتا یہ رہنا چاہیے, سید حسن رسول اللہ بھی کہتا یہ رہنا چاہیے, تمام عقل مند کہتے یہ رہنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد جو آئیں گے وہ بدتر ہوں گے. کیا بشار کی حکومت طاغوتی نہیں ہے؟ طاغوتی نہیں ہے, اللہ کی حکومت ہے, اللہ کا قانون ہے. جہاں بھی اللہ کا قانون نہ ہوا طاغوتی حکومت ہے. کیا لبنان میں جو حکومت ہے وہاں اللہ کا قانون چلاتی ہے؟ نہیں, وہ بھی طاغوتی حکومت ہے. لبنان والی بھی وہ طاغوتی حکومت ہے لبنان کی. وہاں کو قرآن و سنت کے مطابق قانون نہیں بن رہے, وہ فرانس کے دیے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے. فرانس کا دیا ہوا آئین ہے, طاغوتی آئین, طاغوتی جھنڈا, طاغوتی ترانہ, سب طاغوتی ہے وہاں پر. لبنان کا جھنڈا لبنانیوں نے بنایا, فرانسیوں نے دیا ان کو؟ وہاں کا آئین اور دستور لبنانیوں نے بنایا, فرانسیوں نے دیا ان کو؟ وہ بھی طاغوتی ہے. لیکن اس طاغوتی حکومت میں رہتے ہوئے بھی حزب اللہ والوں نے عقل مندی سے کام کیا اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا اس کے نقصان کو کم تر کیا اور اسرائیل کو مقابلے میں لا کے کھڑا کیا اس کو. پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے. لہذا ہم نے جو کم برے ہیں ان کو ساتھ ملا کر جو زیادہ خطرناک اور برے ہیں ان کا راستہ روکنا ہے. غور سے سننا اس بات کو. ممکن ہے میں اگر سیاسی ہوتا تو یہ بات نہ کہتا. اس حوالے سے پیپلز پارٹی بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے, ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے, نقصان دہ ہے. آج میں نے اسلام ٹائمز میں ایک آرٹیکل پڑھا, قائد کے حکم پر بھٹو دے نعرے وجن گے, اس نے ظلم کیا ہے یہ لکھ کر, غلط کیا اس نے یہ لکھ کر. اس نے ثابت کیا ہے کہ اس کا ذہن بہت چھوٹا ہے اور ملکی حالات کو نہیں سمجھتا. وائلہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو تحریک اسلامی کے مخالف ہیں, وہ پیپل پارٹی کی حامی ہوں گے, ان کنڈیم. نہیں, ایسا نہیں ہے. پیپل پارٹی بھی اس کولیشن کو نقصان پہنچاتی ہے. اس کا راستہ اگر پیپل پارٹی کے لوگ ان کا راستہ اگر پیپل پارٹی کا بندہ جیتا ان کا ہارتا ہے تو نقصان ہے اس کولیشن کو, ان کے ہدف کو نقصان, ان کے منصوبے کو نقصان ہے. لہذا ہم نے حکمت, تدبیر اور عقل مندی کے ساتھ عملی طور پر میدان میں قدم رکھنا ہے. سیاست کی وادی باب تعارف سے تعلق نہیں رکھتی, باب تزاحم سے تعلق رکھتی ہے. یہاں بعض اوقات دو مفسدوں میں سے, دو برائیوں میں سے کم برائی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. لہذا اس ویژن اور سوچ کے تحت ہم نے ان الیکشن میں جانا ہے کہ ہم نے اس کولیشن کی پیش قدمی کو روکنا ہے اور اس کے مقابلے میں اسے جو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا ساتھ دینا ہے. جو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اسے. ہمارے بعض شیعہ ٹائم ہے ایسا تھوڑا پانی دے دیں. ہمارے بعض شیعہ دور پڑیے محمد والے ہم پر ختم کر دیں. ہمارے بعض شیعہ کانسٹیچوئنسی کی سیاست کرتے ہیں, اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں, اس علاقے میں میری سیاسی طاقت رہنی چاہیے. بے شک ملکی طور پر شیعہ دشمن, اسلام دشمن, سنی دشمن, پاکستان دشمن قوتیں قابض ہو جائیں, پالیسیاں تو اوپر بنتی ہیں نا, ایک کنسٹیچوئنسی والا کچھ نہیں کر سکتا وہاں پر. لہذا ہم نے ان الیکشن کے اندر بھرپور طریقے سے جانا ہے. ہم نے تکفیریوں کے مقابلے میں جو الیکشن لڑے گا اس کو سپورٹ کرنا ہے, انہیں سیاسی طاقت نہیں بننے دینا, معدل قوتوں کو سپورٹ کرنا ہے. اور اپنے نمائندے بھی ہم نے بعض جگہوں سے کھڑے کیے ہیں, انشاءاللہ انہیں بھی ووٹ دینا ہے تاکہ ہماری آواز ایوانوں میں پہنچے, ہماری سیاسی طاقت میں اضافہ ہو. یہ ہمارا امتحان ہے. ہم نے اپنے مومنین کو, اہل سنت کو, سب کو, دیکھیں فقط شیعوں میں, شیعوں کی ہم بات نہیں کرتے, ہم مظلوموں کی بات کرتے ہیں, ہم محروموں کی بات کرتے ہیں, ہم سوسائٹی کے پسے ہوئے کچلے ہوئے طبقے کی بات کرتے ہیں. ہم نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے, ایک ایک کے پاس جانا ہے, بیدار کرنا ہے. ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے 35 سال کا انتقام لے سکتے ہیں, لے سکتے ہیں انشاءاللہ, حکمت اور تدبیر کے ساتھ. ڈرنا نہیں ہے, ہمت نہیں ہارنی ہے, یہ ہمارا آغاز ہے, ابتدا ہے ہمارے سفر کی. آپ جان, میں جانتا ہوں امریکہ, سعودی اور حکومتیں جو بلین جہاں خرچ کر رہی ہیں وہ ہمیں آسانی کے ساتھ آگے نہیں بڑھنے دے گی, ہمارا راستہ روکیں گی, ہمارے لیے بحران کھڑے کریں گی, مسائل کھڑے کریں گی, مشکلات کھڑی کریں گی. وہ خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر کے چاہتے ہیں لوگ گھروں سے نہ نکلیں اور ان کی مرضی کے نتیجے پھرائیں. ڈرے رہے لوگ, دماغ کے ہوں, خوف ہو, کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. اور الیکشن کمیشن کی روش بھی انہیں کو سپورٹ کر رہی ہے. لوگوں کے اندر جوش جذبہ ہی نہ, لوگ گھروں میں بیٹھے رہے, کم سے کم ووٹ بدلے تاکہ یہ قاتل قوتیں کامیاب ہو جائیں. ہم نے لوگوں کو حوصلہ دینا ہے, ہم نے لوگوں کو میدان میں لے کے آنا ہے کہ خوف زدہ نہیں ہونا, میدان میں آنا ہے. یہ وطن کی تقدیر لکھنے کا وقت ہے. ہم اس طرح گھروں سے نکلیں گے جیسے روز عاشور کو نکلتے ہیں, اور انشاءاللہ اس ووٹ کے ذریعے 35 سالہ اس یزیدی قوتوں سے انتقام لینا ہے ہم نے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, امام زمانہ کی تائید ہے, خدا ہمیں ضرور کامیاب کرے گا. لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی, حوصلہ نہیں ہارنا. یہ کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں ہے, یہ ایک میراتھن ریس ہے, لمبی لڑائی ہے, یہ حوصلوں کی لڑائی ہے. جو تھک جائے گا وہ ہار جائے گا. اور انشاءاللہ ہم نے ثانیہ زہرا سے سیکھنا ہے کہ ہم نے تھکنا نہیں ہے, یزیدیت کو تھکا دینا ہے ہم نے. ہماری معلمہ سیدہ کونین ہے. سیاسی بصیرت کا ثبوت دینا ہے. مجھے دوستوں نے کہا کہ کچھ کلمات, چند کلمات میں صاحب کے عرض کر دوں. ہماری سیدہ کونین کی بیٹی ثانیہ زہرا ہماری معلمہ ہے, میری شہزادی میری معلمہ ہے. مشکل ترین حالات میں حوصلہ دینے والی بھی ہے, یہ حوصلہ اور ہمت دینے والی. جب کربلا سے چلی تھی, بی بی کے عزیزوں کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے, ان کے بے سر لاشیں تھے, بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں, سر پہ چادر نہیں تھی. یزیدیت اپنے نظام باطل میں اپنے آپ کو فاتح سمجھتی تھی, پورے شہر پہ خوف و ہراس حاکم تھا, لوگ شہزادی کا تماشا دیکھنے آئے تھے. تصور تو کریں نا, وہ بی بی جو ماں کی قبر پہ بھی کبھی دن کی روشنی میں نہ آئی ہو, اس شرم و حیا کی ملکہ بغیر چادر کے بازار میں کیسے آئی, ایسے اونٹ پہ بیٹھی تھی جس پہ محمل نہیں تھا, ہاتھوں میں رسیاں تھیں, بچے ساتھ قیدی تھے. کوفہ میں جب آئی ہے یہ کوفہ کی شہزادی رہ چکی ہے، کوفہ کے لوگ شہزادی کا تماشا دیکھنے آئے، ڈر کے مارے تماشا دیکھنے آئے تھے، ابن زیاد کا خوف تھا، بازار میں شور تھا، غلغلہ تھا، لوگ ہنس رہے تھے، چھتوں پہ خواتین تھیں، گلیوں میں تماشائی تھے، بھیڑ تھی، اور یہ کوفہ کی شہزادی ہے جو یہاں علی کی حکومت کے زمانے میں یہاں معلمہ تھی، دین کی تعلیم دینے والی بیوی تھی، بازار میں اتنا شور تھا کہ کانوں آواز سنائی نہ دیتی تھی، میری شہزادی نے مقتل کی کتب کے الفاظ قد اومت الی الناس ان اسکتوا، بی بی نے دست ولایت اٹھایا خاموش، فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس، لوگوں کے سانس سینے میں گھٹ کے رہ گئے، اونٹوں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں خاموش ہو گئیں، اور بی بی نے خطبہ شروع کیا، وہ جو تماشا دیکھنے آئے تھے، بی بی نے جب خطبہ شروع کیا ان کی آنکھوں میں آنسو شروع ہوئے، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کیا، پھر چیخ کے رونا شروع ہو گئے، بی بی نے کوفہ میں سب سے پہلے خوف کو مارا، انہیں خوف کے زندان سے آزاد کرایا، کیا ابن زیاد چاہتا تھا یہ روئے؟ نہیں، وہ تو چاہتا تھا یہ ہنسے تماشا دیکھیں، علی کی بیٹی نے کوفہ کو فتح کیا، یہ وہ منظر ہے جب اہل مقتل نے لکھا، بازار کوفہ جب تسخیر کر چکی، ابن زیاد کے دربار میں خبر پہنچی کہ بی بی کے خطبے نے بازار کا ماحول بدل دیا ہے، کیسے خاموش کیا جائے؟ بعض اہل مقتل اور اہل ذکر کہتے ہیں کہا گیا سر حسین کو بھیج دو، جب سر حسین کوفہ بازار میں لایا گیا، لوگوں کی نگاہیں جب سر کی طرف اٹھی، بی بی نے، آج تیسرا دن تھا، حسین کے بدن کی زیارت کی تھی، سر حسین کی زیارت نہیں کی تھی، ظالم کاٹ کے کوفہ لے آئے تھے، جب بی بی نے سر حسین کو دیکھا، میں نے بعض کتب مقتل میں دیکھا ہے شہزادی نے اونٹ کی کوہان پہ بیٹھے ٹکرے مارنا شروع کی، میری شہزادی کی پیشانی سے خون جاری ہوا، مجھ سے پوچھو میری شہزادی نے کیا دیکھا تھا، سر حسین کو کس حال میں دیکھا تھا، دیکھا سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے، پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ابرو کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں خون ہے، آنکھیں خون سے جڑی ہوئی ہیں، چہرے پہ گرد و غبار ہے، داڑھی خون میں خضاب ہے، امام کے رخسار زخمی ہیں، لب کھلے ہوئے ہیں اور حسین کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ منظر دیکھا میری شہزادی نے ٹکرے ماری، بازار سے نکل کر دربار آئی، دنیا والوں نے کیا دیکھا، مقتول کے رشتہ دار قیدی ہیں اور قاتل آزاد ہیں، فقط آزاد نہیں ہے، قاتلوں کو انعام مل رہا ہے، کوئی کہتے یزید مجھے انعام دے، میں نے اصغر کے گلے میں تین پھل والا تیر مارا، کوئی کہتے مجھے انعام دے، میں نے اکبر کے سینے میں برچی ماری، کوئی کہتے مجھے انعام دے، میں نے حسین کے سینے میں نیزہ مارا، کوئی کہتے ہمیں انعام دے، ہم نے حسین کی لاش کو پامال کیا، ایک مرتبہ ظالم جب انعام دے چکا اس نے ہاتھ میں چھڑی لی، بہن دیکھتی رہ گئی، قاتلوں کو انعام ملتا رہا، جب اس نے چھڑی لے کر بے ادبی شروع کی، تڑپ کے شہزادی کہتی ہے سجاد اس ظالم کو روک، میرے حسین کی بے ادبی نہ کر، اللہ لعنت اللہ علیہ